السلام علیکم، پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں، اردو ویو .com پر لاگ ان کر کے آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست نشریات سنیے۔ آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان:
حقوق نسواں قانون میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے، تینی جماعتوں کی کانفرنس میں یہ قانون ختم کرنے کے مطالبے کے جواب میں وزیر اطلاعات پرویز رشید کا بیان۔ پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
آپریشن ضرب عزم کے آخری مرحلے میں 250 سے زائد مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا، پاکستانی فوج کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
موسلادار بارشوں کے باعث ایک درجن سے زائد افراد ہلاک، مختلف علاقوں کو سیلابی صورتحال کا سامنا۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
شاہد آفریدی کا پاکستان کی T20 کرکٹ ٹیم کی قیادت چھوڑنے کا اعلان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا:
بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی کے سینئر افسر کا قتل، عہدیدار واقعے میں دہشت گردوں کے ملوث ہونے کے امکان کو خارج قرار نہیں دے رہے ہیں۔ میں ہوں یوسف جمیل، مفصل رپورٹ سنیے گا تھوڑی دیر کے بعد۔
اور عالمی خبروں میں آگے جائیں گے۔ کاراباخ میں اتوار کے روز یکطرفہ طور پر فائر بندی کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے آرمینیا کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم 30 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ آج اتوار کے روز پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ آپریشن ضرب عزم کے آخری مرحلے میں 252 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی افواج کو ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں بھی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ آئیے آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں، اسلام آباد سے جلیل اختر کی زبانی۔
پاکستان کی فوج نے بتایا ہے کہ افغان سرحد سے ملحق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کے آخری مرحلے کے دوران اب تک 252 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کے علاوہ 640 مربع کلومیٹر کا علاقہ عسکریت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے۔ اس مرحلے کا آغاز رواں سال فروری میں ہوا تھا۔ شمالی وزیرستان کی شوال وادی میں جاری آپریشن کے اس مرحلے میں 160 جنگجو زخمی بھی ہوئے، جبکہ عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں میں اب تک 8 فوجی ہلاک اور 39 زخمی ہوئے۔ عسکریت پسندوں سے صاف کروائے گئے علاقوں میں منا، گرباز، لاتکا، انزرکاس اور مگروتائی کے علاقے شامل ہیں، جبکہ وادی شوال میں واقع 9000 فٹ بلند پہاڑی چوٹیوں کو بھی عسکریت پسندوں سے خالی کروا لیا گیا ہے۔ تاہم بیان میں کہا گیا کہ پاک افغان سرحد کے قریب واقع چند ایک مقامات پر لڑائی اب بھی جاری ہے۔ قبائلی علاقے میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہ ہونے کے باعث یہاں پیش آنے والے واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم شروع ہونے کے بعد نقل مکانی کرنے والوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا عمل منصوبے کے مطابق جاری ہے اور اب تک 37,000 سے زائد خاندان اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں۔ دوسری طرف گزشتہ اتوار کو لاہور میں ہوئے خود کش دھماکے کے بعد پاک فوج نے رینجرز اور انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے صوبہ پنجاب میں آپریشن شروع کیا تھا، جس دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لینے کا بتایا گیا۔ تاہم مقامی میڈیا میں ایسا تاثر سامنے آیا کہ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کے مابین ملک کے سب سے بڑے صوبے میں اس آپریشن کے طریقہ کار کے حوالے سے بظاہر کچھ اختلاف ہے، لیکن حکومتی وزراء کا اصرار ہے کہ حکومت اور فوج اس معاملے پر ایک ہی صفحے پر ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے اتوار کو فیصل آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا،
پاکستان پہلے کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہے، زیادہ پرامن ہے، لیکن ابھی منزل پر پہنچنا ہے اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے سیاسی قیادت نے اس ماحول کو پیدا کیا جو سیاسی قیادت کا کام ہوتا ہے۔ سیاسی قیادت اس ماحول کو پیدا کرتی ہے جس میں پھر عسکری مشینری جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے۔
تاہم مبصرین کا ماننا ہے کہ پنجاب میں انسداد دہشت گردی کے لیے کی جانے والی کارروائیاں پاکستان کے دوسرے صوبوں بالخصوص سندھ میں جاری آپریشن سے مختلف ہیں۔ سابق سیکرٹری دفاع نعیم خالد لودی نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جیسے کہ آپریشن آف فری ہینڈ رینجرز کو سندھ میں تھا، وہ اس لیے تھا کہ وہاں آپریشن شروع ہونے سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، سب اس بات پر متفق ہوئے۔ رینجرز کو اسپیشل پاور دی گئی، پولیس پاور، کہ وہ اپریہینڈ کریں لوگوں کو، ڈیٹین کریں، وہ ابھی یہاں پر نہیں ہے.
گزشتہ چند ماہ کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد کاروائیوں میں تیزی دیکھی گئی. حکام ان واقعات کو دہشت گردوں کے خلاف جاری کاروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دہشت گرد اب عام شہریوں کو نشانہ بنا کر خوف کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
لاہور میں کل ہفتے کے روز مذہبی جماعتوں کے ایک اجلاس میں حقوق نسواں قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس کے جواب میں قانون کا دفاع کرتے ہوئے آج وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے کہا ہے کہ اسلام خواتین پر تشدد کرنے کے خلاف ہے. تفصیل لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیے.
تحفظ حقوق نسواں قانون کے دفاع میں بات کرتے ہوئے اتوار کے روز فیصل آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ اسلام بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
تو اگر کوئی قانون ہم ایسا بنا دیتے ہیں کہ بیٹیوں کو دفن نہیں کرنا، بھئی مارنا پیٹنا کیا ہوتا ہے، دفن کرنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، کیا اسلام یہ نہیں کہتا؟ کیا اسلام کہتا کہ ماں کو مارنا ہے، بیٹی کو دفن کرنا ہے، بہن کو دفن کرنا ہے؟ نہیں کہتا اسلام یہ.
ایک روز قبل جماعت اسلامی کے صدر دفتر منصورہ میں 35 دینی جماعتوں کی نظام مصطفیٰ کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے میں جو پنجاب اسمبلی میں منظور ہونے والے تحفظ حقوق نسواں قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات اس حوالے سے کیے گئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے. مذہبی جماعتوں کے اس اجتماع میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا تحفظ حقوق نسواں بل سے متعلق کہنا تھا،
پارلیمانی لوگوں سے چھپ چھپا کے قانون سازی کرنا، اور پھر ہم اتحادی ہیں اور ہمیں بھی آپ آگاہ نہیں کر رہے، تو پھر احتجاج نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟
اتوار کو فیصل آباد میں میڈیا سے اپنی گفتگو میں وزیر اطلاعات پرویز رشید نے تحفظ حقوق نسواں بل پر اپنی جماعت کی پوزیشن واضح کرتے ہوئے کہا،
میں نے بھی اگر کوئی ایسا قانون میری جماعت نے بنایا ہے تو وہ میری بیٹی کے تحفظ کے لیے ہے، میری ماں کی عزت کے لیے ہے، لہذا وہ قانون میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے. کسی کو اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے، ڈرے گا وہ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے.
اس برس فروری کے مہینے میں آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی اسمبلی نے حقوق نسواں قانون منظور کیا تھا، جس کے بعد سے مذہبی جماعتوں اور دینی حلقوں کی طرف سے اس قانون کی یہ کہتے ہوئے مخالفت کی جا رہی ہے کہ یہ قانون اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور یہ کہ اس سے ان حلقوں کے بقول خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. گزشتہ ماہ کے وسط میں ان جماعتوں نے حکومت کو 27 مارچ تک یہ قانون واپس لینے کی ڈیڈ لائن دی تھی، جس کے بعد ایک روز پہلے لاہور میں ان جماعتوں کی جماعت اسلامی کے صدر دفتر منصورہ میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں کہا گیا ہے کہ مذہبی جماعتوں کے تحفظات دور نہ کیے گئے تو پھر حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک بھی شروع کی جا سکتی ہے. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ موسم بہار کی آمد کے ساتھ اسے افغانستان میں مزید تشدد کی توقع ہے اور علاقائی تعاون میں اضافے اور رابطہ کاری پر زور دیا ہے تاکہ جنگ سے تباہ حال اس ملک کو دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے میں مدد دی جائے. افغانستان میں روایتی طور پر موسم سرما کے دوران لڑائی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ شدید برف باری کے نتیجے میں باغی پہاڑی دروں سے اپنی آمد و رفت جاری نہیں رکھ سکتے، لیکن افغان عہدیدار اور فوجی کمانڈر کہتے ہیں کہ اس مرتبہ 2015 میں معتدل موسم سرما میں لڑائی ختم نہیں ہوئی. متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 11,000 سے زائد افغان شہری زخمی یا پھر ہلاک ہو گئے ہیں. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے نکلس ہیسم نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں مقامی اور غیر ملکی دہشت گرد گروپوں کی موجودگی کی وجہ سے سلامتی کی صورتحال دشوار ہوگی، جبکہ موسم بہار میں مزید لڑائی کی توقع ہے. طالبان کے کابل کے ساتھ امن بات چیت میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے اور یہ خدشات موجود ہیں کہ افغانستان میں باغیوں کے تشدد میں اضافے سے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ کشیدگی کو ہوا ملے گی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
آذربائیجان نے علیحدگی پسند علاقے ناگورنو کاراباخ میں اتوار کے روز یک طرفہ طور پر فائر بندی کا اعلان کیا ہے. اس سے پہلے آرمینیا کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم 30 فوجی ہلاک ہو گئے تھے اور دونوں جانب سے رات کے دوران مزید لڑائی کی اطلاعات ملی. 1994 کے بعد ناگورنو کاراباخ میں یہ بدترین تشدد ہے جب آرمینیا اور آذربائیجان نے اس علاقے کے لیے جاری لڑائی کو ختم کر دیا تھا. یہ علاقہ آذربائیجان کا حصہ ہے لیکن آرمینیائی افواج کے کنٹرول میں ہے. دونوں فریقوں کو ایک غیر فوجی بفر زون الگ رکھتا ہے لیکن دونوں جانب سے ایک دوسرے پر خلاف ورزیوں کے الزامات لاگو کیے جاتے ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان کے دفتر نے ان کے حوالے سے اتوار کے روز کہا کہ وہ آرمینیا کے ساتھ آذربائیجان کی جنگ میں آخر تک آذربائیجان کا ساتھ دیں گے. انہوں نے امریکہ کے اپنے دورے کے دوران آذربائیجانی رپورٹر کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا. ترکی نے 1993 میں آرمینیا کے ساتھ اپنی سرحدیں بند کر دی تھیں. دونوں ملکوں کے درمیان دوسری عالمی جنگ میں آرمینیائی افراد کے قتل پر تنازع جاری ہے اور آرمینیا کا کہنا ہے کہ 1,500,000 افراد قتل و غارت گری کا نشانہ بنے, جبکہ ترکی کا کہنا یہ ہے کہ یہ مبالغہ آمیز اعداد و شمار ہیں اور یہ قتل و غارت گری نہیں تھی. برسلز کے ہوائی اڈے سے پہلے مسافر بردار طیارے کی پرواز ہوئی ہے. دو ہفتے قبل یہاں مہلک حملہ ہوا تھا. ہوائی اڈے اور قریبی ٹرین اسٹیشن پر دھماکوں میں 32 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ہوائی اڈے کا روانگی حال تباہ ہو گیا تھا. برسلز ایئر لائنز کے طیارے کی پہلی پرواز پرتگال کے شہر فارو کے لیے روانہ ہوئی. آج 3 پروازوں کو ہوائی اڈے سے روانہ ہونا ہے. ہوائی اڈا اسے علامتی پروازیں قرار دے رہا ہے جبکہ آنے والے دنوں میں مزید پروازوں کا سلسلہ شروع ہوگا. برسلز ایئرپورٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آرنارڈ فائس نے پرواز کے دوبارہ شروع ہونے پر, اگرچہ ابھی یہ سلسلہ جزوی ہے, کہا ہے کہ یہ اس امید کا اظہار ہے کہ ہماری مشترکہ منشا اور عزم کی علامت ہے کہ ہم کبھی سرنگون نہیں ہوگے. اور ترکی ان 60 تارکین وطن اور پناہ گزینوں سے باضابطہ طور پر نمٹ رہا ہے جنہیں اس کی کوسٹ گارڈ نے ایجنسی سے اس وقت پکڑ لیا تھا جب وہ یونانی جزیرے لیسبوس پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. ہفتے کے روز اس گروپ کو, جس میں شامی باشندے شامل تھے, یورپ یونین اور ترکی کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کے تحت جو پیر کے روز سے نافذ ہو رہا ہے, مغربی ترک قصبے ڈکیلی پہنچا دیا گیا. ہفتے کے روز ڈکیلی میں لگ بھگ 300 تارکین وطن مخالفین نے اپنے قصبے میں مسترد کیے گئے پناہ کی متلاشیوں کے لیے رجسٹریشن کے ڈیسکوں اور پناہ گزین کیمپوں کے خلاف مظاہرہ کیا. کئی ہفتوں سے ہزاروں تارکین وطن یونان کے چھوٹے سے دیہات ایڈومینی سے میں باہر کھلے میدانوں اور عارضی کیمپوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور مزید مغرب کی جانب منزلوں کے راستے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ترکی یورپی یونین کے ساتھ گزشتہ ماہ اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ وہ تارکین وطن کے ایک ایسے ریلے کو روکنے کے لیے, جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہے, اپنے ہاں آنے دے گا. اس بندوبست کے سلسلے میں ترکی کو $3 ارب سے زائد کی امداد, ترک شہریوں کے لیے ویزے کی پابندیوں میں نرمی اور ترکی کو یورپی یونین میں شمولیت کے نئے مواقع ملیں گے. ترک صدر رجب طیب اردوان دو امریکی صدارتی امیدواروں پر اسلاموفوبیا کو ہوا دینے کا الزام لگا رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
ہفتے کے روز واشنگٹن کے قریب ترک مالی معاونت کی حامل ایک مسجد کی افتتاحی تقریب کے موقع پر صدر اردوان نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ یہ مسجد اس عدم برداشت کو ختم کرنے میں مدد کر سکتی ہے جو انہیں کچھ امریکی صدارتی امیدواروں کی جانب سے ظاہر ہوتی دکھائی دے رہی ہے. مسٹر اردوان نے ان امیدواروں کا نام نہیں لیا, لیکن ریپبلکن پارٹی کے سب سے نمایاں امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ داخل ہونے والے تمام مسلمانوں پر ایک عارضی پابندی کا مطالبہ کر چکے ہیں, اور ٹیڈ کروز ملک بھر میں مسلمان آبادیوں میں پولیس کی گشت میں اضافے پر زور دے رہے ہیں. مسٹر اردوان نے کہا, رجب طیب اردوان کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت دلچسپ اور افسوسناک معاملہ ہے کہ میں امریکہ میں کچھ صدارتی امیدواروں کو یہ الزامات لگاتے دیکھوں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لگاتار بنیاد پر اور کھلم کھلا یہ لیبل استعمال کرتے ہوئے دیکھوں. مسٹر اردوان نے مغرب میں دہشت گرد حملوں کے لیے تمام مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرائے جانے کو یکسر ناقابل قبول قرار دیا. مسٹر اردوان جوہری سیکیورٹی کے اس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے دورے پر تھے جس کی میزبانی صدر اوباما نے کی تھی. اگرچہ ان کی امریکی رہنما سے بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی, تاہم انہوں نے نائب صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شام کے عہدیداروں نے بتایا کہ فوج نے پالمیرا میں ایک اجتماعی قبر دریافت کی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اس قبر سے کم از کم 40 لاشیں ملی ہیں جس میں خواتین اور 3 بچے شامل ہیں. ان میں سے کچھ افراد کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے. لندن میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ داعش نے سینکڑوں افراد کو اپنے 10 ماہ کے قبضے کے دوران پالمیرا کے مضافات میں دفن کر دیا تھا.
آسٹریلیا نے کہا ہے کہ پناہ کے متلاشی بچے اب اس کی زیر حراست نہیں. اس اقدام سے مراد یہ ہے کہ آسٹریلیا کے مرکزی حصے میں جن پناہ گزین بچوں کو کمیونٹی حراستی مراکز میں منتقل کیا جا رہا ہے وہ آزادانہ طور پر نقل و حرکت کر سکیں گے اور اس دوران پناہ کے لیے دی گئی ان کی درخواستوں پر کام ہوتا رہے گا. پناہ کے متلاشی جو بحری جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں پاپوا نیو گینی اور بحر الکاہل کے ایک دور افتادہ جزیرے ناورو میں حراستی کیمپوں میں بھیجا جاتا ہے, اور اگر یہ معلوم ہو بھی جائے کہ وہ پناہ گزین ہیں پھر بھی انہیں آسٹریلیا میں سکونت اختیار کرنے سے روک دیا جاتا ہے. بحر الکاہل کے جنوبی جزیرہ ملک وانوتو میں شدید زلزلہ آیا لیکن سونامی یا کسی بڑے نقصان کے بارے میں اطلاعات نہیں. امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ وانوتو کے شہر پورٹ اولڈری کے شمال میں آنے والے اس زلزلے کی شدت 6.9 تھی جبکہ اس کی گہرائی 35 کلومیٹر تھی. سروے کی طرف سے پہلے دی جانے والی رپورٹوں میں اس کی شدت 7.2 بتائی گئی تھی. نائجر کے صدر محمدو اسوفو نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار کا آغاز اس وعدے سے کیا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھیں گے. اسوفو نے ہفتے کے روز نیامے میں اپنے عہدے کا حلف سنبھالا جس سے پہلے ایک متنازع انتخاب ہوا تھا اور حزب اختلاف نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا. اسوفو فیصلہ کن صدارتی مرحلے میں قریب 92% ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. پاکستان کے آل راؤنڈر کرکٹر شاہد آفریدی نے T20 قومی ٹیم کی قیادت چھوڑنے کا اعلان کیا ہے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ وہ بطور کھلاڑی اور کرکٹر کے اپنا کھیل جاری رکھیں گے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
پاکستان کے آل راؤنڈر کرکٹر شاہد آفریدی نے T20 کی قومی ٹیم کی قیادت چھوڑنے کا اعلان کیا ہے, لیکن ان کے بقول وہ بطور کھلاڑی یہ کھیل جاری رکھیں گے. اپنی جارحانہ لیکن غیر متوقع بلے بازی کے لیے شہرت رکھنے والے شاہد آفریدی کو حالیہ دنوں میں نہ صرف شائقین کرکٹ بلکہ سابقہ کھلاڑیوں کی طرف سے بھی ناقص کارکردگی پر شدید تنقید کا سامنا رہا, اور انہی دنوں ٹیم کے کوچ وقار یونس اور مینیجر انتخاب عالم نے ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی خراب کارکردگی کی ذمہ داری خاصی حد تک شاہد آفریدی پر عائد کی تھی. اتوار کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ میں پاکستان اور دنیا بھر میں موجود اپنے مداحوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی مرضی سے پاکستان کی T20 ٹیم کی قیادت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے ملک اور دیگر لیگز کے لیے کرکٹ کھیلتا رہوں گا. پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ شاہد آفریدی اگر بطور کھلاڑی ٹیم کا حصہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا.
مقابلہ بھی ہے نا, یاسر شاہ صاحب بھی ٹیم میں ہوں گے تو اس کے بعد اور بھی ہیں. پہلے تو یہ ایز اے کیپٹن کھیلتا رہا بیکاز کے اس کے کیپٹنسی کی وجہ سے کھیلتا رہا, تو اب ایز اے پلیئر تو پھر کمپٹیشن پڑیں گے نا, اور فزیکل کنڈیشن بھی اس کی اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ جب فائنل بال کرتا ہے اس میں جو کمر کا زور ہے وہ مجھے لگتا ہے کم ہے, کیونکہ جس کی گیند میں اب وہ نپ نہیں ہے جو پہلے تیزی سے بریک ہونا تیزی سے فلپر ہونا اس میں اب سلو ہو گیا.
36 سالہ آفریدی 27 ٹیسٹ 398 ایک روزہ بین الاقوامی میچ اور 98 T20 میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. انہیں 2014 میں محمد حفیظ کی جگہ T20 ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا تھا اور وہ اب تک اس مختصر نوعیت کی کرکٹ کے 43 میچوں میں ٹیم کی قیادت کر چکے ہیں. ان میں پاکستانی ٹیم کو 19 میں فتح اور 23 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. گزشتہ ماہ بنگلہ دیش میں ہونے والے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم متاثر کن کارکردگی نہ دکھا سکی, جبکہ اس کے بعد ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے 4 گروپ میچوں میں اسے صرف ایک میں ہی کامیابی حاصل ہوئی تھی. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
صدر براک اوباما نے بین الاقوامی کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں کہ جوہری ہتھیار دہشت گردوں یا ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ پہنچ جائیں جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. امریکی صدر نے جمعے کے روز واشنگٹن میں جوہری سلامتی پر منعقد اپنے دور صدارت کی چوتھی اور آخری سربراہ کانفرنس کا اختتام دنیا بھر میں کمزور نگرانی کے جوہری مواد کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ایک کلیدی مقصد کو پورا کیے بغیر کیا. وائس آف امریکہ کی میری ایلس سلیناس کی مرتب کی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے.
صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ سربراہی کانفرنس کا نتیجہ جوہری تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے 50 سے زیادہ ملکوں کی جانب سے اہم نوعیت کے وعدوں کی صورت میں برآمد ہوا, لیکن اسلامک اسٹیٹ جیسے دہشت گرد گروپ جو جوہری مواد کے حصول کا تہیہ کیے ہوئے ہیں اپنے مقصد کی تکمیل سے بہت دور ہیں. صدر اوباما کے الفاظ
No terrorist group has yet succeeded in getting their hands on a nuclear device. Our work here will help ensure that we're doing everything possible.
ابھی تک کوئی دہشت گرد گروپ کسی جوہری مواد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے. یہاں ہمارا کام اس یقین دہانی میں مدد دے گا کہ ہم انہیں اس مقصد سے روکنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. بیلجیم میں ہونے والے دہشت گرد حملے خطرے کی ایک یاد دہانی تھے. تفتیش کار کہتے ہیں کہ حملہ آور جوہری بجلی گھروں اور عملے پر کڑی نظر رکھ چکے تھے. ایک اور یاد دہانی جمعرات کو ترکی میں ہونے والا ایک کار بم دھماکہ تھا.
As ISIL is squeezed in Syria and Iraq, we can anticipate it lashing out elsewhere, as we've seen most recently and tragically in countries from Turkey to Brussels. And this means that the sense of urgency
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ اب جبکہ اسلامک اسٹیٹ شام اور عراق میں سکڑ چکی ہے, ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اور جگہ منتقل ہو رہی ہے, جیسا کہ ہم ابھی حال ہی میں اور افسوسناک طریقے سے ترکی سے برسلز تک کے ملکوں میں دیکھ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عراق اور شام میں ہنگامی نوعیت کے جس احساس کا مظاہرہ کر چکے ہیں, اسے دنیا بھر میں حملے روکنے کی اپنی کوششوں میں بھی شامل کرنا ہوگا. یہ الفاظ تھے امریکی صدر براک اوباما کے. تاہم وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سربراہی اجلاس کے نتیجے میں جوہری مواد کو بہتر طریقے سے محفوظ بنانے کے ٹھوس اقدامات برآمد ہوئے ہیں. 27 ملک اور انٹرپول اندرونی خطرات یا جوہری اور تابکاری مواد تک رسائی رکھنے والے عملے کے ارکان سے لاحق خطرات کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے پر متفق ہو گئے ہیں. لیکن نسبتاً بہت کم ملکوں نے جوہری اسمگلنگ کے سدباب پر مزید اقدامات کرنے کے وعدے کیے. شمالی کوریا کے جوہری اور دور مار میزائلوں کے تجربے مذاکرات کا ایک کلیدی موضوع تھے. مسٹر اوباما اور جاپان اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی نئی سخت پابندیوں کے نفاذ پر زور دیا. چین کے صدر زی جن پنگ شمالی کوریا کے جوہری خطرے پر تعاون مضبوط کرنے پر رضامند ہوئے. ایک اہم کردار روس سربراہی اجلاس سے یہ کہتے ہوئے نکل گیا کہ یہ سلسلہ اپنے تمام مراحل سے گزر کر اختتام تک پہنچ چکا ہے. مسٹر اوباما نے ایران کے جوہری معاہدے کو سربراہی اجلاس کی کامیابی کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا. بین الاقوامی سیکیورٹی اور جوہری عدم پھیلاؤ کے امور سے متعلق امریکی معاون وزیر خارجہ تھامس کنٹری مین کہتے ہیں
What's next? is to sustain that momentum, sustain that steady improvement by handing off the task to other global organizations, and in particular the International Atomic Energy
Agency. اس پیشرفت کو برقرار رکھنے کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کام کو دوسرے عالمی اداروں اور خاص طور پر جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے اقوام متحدہ اور دوسرے اداروں کے سپرد کر کے مسلسل بہتری کے اس سلسلے کو جاری رکھا جائے. یہ الفاظ تھے بین الاقوامی سیکیورٹی اور جوہری عدم پھیلاؤ کے امور سے متعلق امریکی معاون وزیر خارجہ تھامس کنٹری مین کے. اب جبکہ مسٹر اوباما جنوری میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں, سربراہی اجلاس جوہری سیکیورٹی پر کام جاری رکھنے کے لیے عالمی اداروں مثلاً انٹرپول, جوہری نگرانی سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے لیے مدد کے اعلامیوں پر اختتام پذیر ہوا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 27 سال کی عمر میں کشمیری گلوکارہ محمید سید نے اپنی سریلی آواز کا جادو جگا کر بالی ووڈ میں اپنی جگہ بنا لی تھی, اور یہ خبر میڈیا کے لیے اس لیے اہم تھی کیونکہ محمید سید بالی ووڈ کی پہلی مسلمان کشمیری خاتون گلوکارہ بن گئی تھیں. یہ محمید کے خوش نصیبی ہے کہ موسیقی کے لیے ان کی محبت کو خاندان کی مخالفت کا سامنا نہیں ہوا. ان کی ماں نے موسیقی میں گریجویشن کی تھی. ان کی پہلی ایلبم 2004 میں منظر عام پر آئی, جس کے بعد سے ان کی بہت سی ایلبمز جاری ہو چکی ہیں, اور ان کی مد بھری آواز اب دنیا بھر میں پہچان جاتی ہے. سنتے ہیں شہناز عزیز کے ساتھ ان کی بات چیت.
مجھے خوشی ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے, کافی عرصے کے بعد موقع ملا ہے. میں اس کو بہت خوشی سے پوزیٹیولی ویلکم کرتی ہوں اس چیز کو. ایک لڑکی کے لیے یہاں کشمیر میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بٹ الحمد للہ میرے پیرنٹس نے, میری فیملی نے آلویز مجھے سپورٹ کیا ہے. ہمیشہ مجھے کوئی چیز فیس نہیں کرنی پڑی کہ اگر کوئی کچھ کہتا تھا یہ کیس گیا وہاں یا کچھ ایسے, نہیں یوز ٹو آنسر دیم, آئی واز نیور آنسرڈ.
جانا میوزک سے کافی پہلے سے وابستگی ہے, کہے تو جینیٹک ہے, کیونکہ میری ماما خود ایک میوزک اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں اور وہ کافی خوبصورت گاتی تھی, جبکہ وہ انہیں پھر ود دا ٹائم بیکاز آف گھر کی وجہ سے کچھ پرابلمس تھی, ان کو پھر چھوڑنا پڑا. بٹ پھر انہوں نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ میری بیٹی سے میں اس کو آگے بڑھاؤں گی, جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے جو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے وہ مما نے ہی دی ہے.
اچھا.
اور انہیں سے میں نے یہ جو بیسکس ہوتے ہیں میوزک کے انہیں سے لیے ہیں.
اور اچھی بات یہ کہ عام طور سے ماں باپ کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اگر میوزک وغیرہ میں بچے پڑھ گئے یا اداکاری میں تو وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک نہیں آپ نے تین ماسٹرز کیے ہوئے ہیں.
یہ تو بہت کم ہے کہ جب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جب شروعات میں میرے سبجیکٹ میڈیکل سائنس تھے تو بیسکلی میرا سلیکشن ہوا تھا بی ڈی ایس کے لیے.
اچھا.
جو کہ ایونچولی مجھ سے میرے والد نے, میرے ڈیڈ نے, میرے فادر نے مجھ سے چھڑوایا اور بولے کہ ٹیلنٹ سب میں نہیں ہوتا ہے, ڈاکٹر کوئی بھی بن سکتا ہے, بٹ جو آپ میں ٹیلنٹ ہے اس کو آپ کو آگے بڑھانا ہے. چھ سال تک کی عمر تک مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میں کسی کے سامنے گا نہیں پاؤں گی اور کافی زیادہ شائع تھی. گھر پہ گایا کرتی تھی, اپنی ماما کے سامنے گایا کرتی تھی, لیکن سب کے سامنے اتنی مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی. تب ود دا ٹائم اتنا زیادہ اسکول میں پتہ چلا سب کو, اینڈ دین ایون شی مجھے پھر اسٹیج پہ پرفارم کرنے کا موقع دیا جاتا تھا. ہر بار کوئی ٹیچرس ڈے ہوتا تھا فنکشن, کوئی پیرنٹس ڈے, ہر اوکیزن پہ مجھ سے گواتے تھے.
ویسے میں نے 6 سال کی عمر کا ذکر تو آپ ایسے کر رہی ہیں جیسے 600 سال کی ہوں آپ اس وقت. ظاہر ہے گا تو آپ کافی عرصے سے رہی ہیں بچپن سے, جیسے کہ ابھی بات بھی ہوئی, اور آپ تو ایک بہت ہی مقبول کشمیری زبان کی گلوکارہ بھی تھیں, لیکن بڑی سرخیاں لگیں جب آپ کو بالی ووڈ میں چانس ملا, تو وہ ہمیں بتائیے کہ کس طرح, مطلب کوئی سلیکشن کیسے ہوا؟
ویسے ہی ایک ون فائن ڈے مجھے کال آیا اینڈ دے وانٹڈ کہ میں ایک سانگ گاؤں. بیسکلی وہ تھا کشمیری پنجابی مکس.
اچھا.
اس میں بوتھ لینگویجز کا وہ فیوژن تھا, جس میں مجھے ایک یہاں کا پاپولر سانگ ہے اس کی کچھ لائنیں گانی تھی, لائنس گانی تھی. اس اپرچونیٹی کا میں نے فائدہ اٹھایا اور میں نے وہ کشمیری سانگ اور کشمیری لائنس گائیں. حالانکہ میں پنجابی میں اتنی پکی نہیں ہوں, اور جیسی کچی آتی ہے میں اسی میں سنا دیتی ہوں.
کچی کچی سنا دے, کوئی بات نہیں,
کچی کچی ہی سنا دیتی ہوں. بوہ باریاں تینا لکندا ٹپ کے, بوہ باریاں تینا لکندا ٹپ کے, آواگے ہوا بن کے, بوہ باریاں ہے بوہ باریاں, بازش کے دی جت لگی سونے, بازش کے دی جت لگی سونے, میرے تو دعا منگ کے, بوہ باریاں ہے بوہ باریاں, بوہ باریاں ہے بوہ باریاں, بازش کے دی جت لنگی سونے, بازش کے دی جت لنگی سونے, میرے رب تو دعا منگ کے, بوہے باریاں ہے بوہے باریاں.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے آج اتوار کے روز سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں آپریشن ضرب عزب کے آخری مرحلے میں 252 مشتبہ دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے. سیکیورٹی افواج کو ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں بھی تفصیل بتائی گئی ہے. ادھر لاہور میں مذہبی جماعتوں کے ایک اجلاس میں کل ہفتے کے روز حقوق نسواں قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس کے جواب میں قانون کا دفاع کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے آج کہا ہے کہ اسلام خواتین پر تشدد کرنے کے خلاف ہے. پاکستان کے شمال مغرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے جاری موسلادھار بارش کے باعث ایک درجن سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ بعض علاقوں میں پہاڑی تودے گرنے سے آمد و رفت کا سلسلہ بھی معطل ہو گیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے.
خیبر پختونخوا میں آپات سے نمٹنے کی صوبائی ادارے کے ترجمان لطیف الرحمان کے مطابق حالیہ بارشوں سے ملاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. سوات، مانسیرا اور چترال کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے باعث مختلف مقامات پر پہاڑی تودے گرنے سے سڑکیں متاثر ہوئی ہے، جہاں آمد و رفت بحال کرنے کے لیے امدادی کاروائیاں بھی جاری ہے. بارشوں کے باعث مکانوں کی چھتیں گرنے کے علاوہ کئی علاقوں میں فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہے. صوبائی دارالحکومت پشاور میں بھی موسلادھار بارشوں کی وجہ سے متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال دیکھنے میں آئی. باڑہ خڑ نالے میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد یہ پانی بٹتل کے علاقے میں داخل ہو گیا، جہاں درجنوں دکانیں سیلابی ریلے میں بہ گئی. بارشوں سے متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی کاموں کی تفصیلات بتاتے ہوئے ترجمان لطیف الرحمان نے کہا،
فلڈل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 2 دن پہلے ہی ضمنی انتظامیہ کو ہائی الرٹ پہ رکھا ہوا تھا اور ان کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی تھی. تو ضمنی انتظامیہ پر پوری کوشش کر رہی ہے، جہاں جہاں متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ عوام کو ریلیف پہنچایا جا رہا ہے.
محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہنے کی پیشن گوئی کی ہے، جس سے خدشہ ہے کہ جانی و مالی نقصان میں اضافہ ہو سکتا ہے. گزشتہ ماہ بھی شمال مغربی پاکستان کے علاوہ بلوچستان میں ہونے والے غیر معمولی بارشوں کے باعث 120 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. پاکستان کو گزشتہ چند سالوں سے غیر معمولی موسمیاتی تغیرات کا سامنا ہے، جس دوران غیر معمولی بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے سینکڑوں افراد ہلاک، جبکہ لاکھوں ایکڑ پر کڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ موسم بہار کی آمد کے ساتھ اسے افغانستان میں مزید تشدد کی توقع ہے اور علاقائی تعاون میں اضافی رابطہ کاری پر زور دیا ہے، تاکہ جنگ سے تباہ حال اس ملک کو دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے میں مدد دی جائے. افغانستان میں روایتی طور پر موسم سرما کے دوران لڑائی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ شدید برف باری کے نتیجے میں باغی پہاڑی دروں سے اپنی آمد و رفت جاری نہیں رکھ سکتے، لیکن افغان عہدیدار اور فوجی کمانڈروں نے کہا ہے کہ 2015 میں موسم سرما کے معتدل ہونے کی وجہ سے لڑائی ختم نہیں ہوئی. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 11,000 سے زائد افغان شہری زخمی یا پھر ہلاک ہو گئے. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے نکلس ہیسم نے خبردار کیا کہ افغانستان میں مقامی اور غیر ملکی دہشت گرد گروپوں کی موجودگی کی وجہ سے سلامتی کی صورتحال دشوار رہے گی، جبکہ موسم بہار میں مزید لڑائی کی توقع ہے. طالبان نے کابل کے ساتھ امن بات چیت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے اور یہ خدشات موجود ہیں کہ افغانستان میں باغیوں کے تشدد میں اضافے سے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ کشیدگی کو ہوا ملے گی. بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے یا این آئی اے کے ایک سینئر افسر محمد تنزیل کو موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد نے گولیوں کی بوچھاڑ کر کے ہلاک کر دیا. ان کی ہلاکت پر میڈیا میں پٹھان کوٹ کے واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے کچھ کیا سرائیاں کی گئی ہیں، تاہم این آئی اے کے اعلی عہدیدار نے اس کی تردید کی ہے. تفصیل سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
محمد تنزیل کو ایک موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے سنیچر کی رات اس وقت حملہ کیا جب وہ بھارتی صوبے اتر پردیش میں اپنے آبائی علاقے بجنور میں شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ کار میں گھر لوٹ رہے تھے. عہدیداروں کے مطابق حملہ آوروں نے ان پر 21 مرتبہ گولیاں چلائیں. کار میں سوار ان کی اہلیہ فرزانہ بھی شدید طور پر زخمی ہو گئیں. زخمی میاں بیوی کو فوری طور پر ایک قریب اسپتال لے جایا گیا، جہاں محمد تنزیل کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا. کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ان کے بچے حملے میں بال بال بچ گئے، تاہم والدین کو حملہ آوروں کی گولیوں کا شکار بنتے دیکھ کر وہ بے حد خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ محمد تنزیل این آئی اے میں ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے۔ این آئی اے بھارت کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ہے جسے 2008 میں ممبئی میں ہوئے دہشت گردی کے حملوں کے بعد قائم کیا گیا، اور یہ انسداد دہشت گردی کے وفاقی قانون پر عمل درآمد کے با اختیار ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے۔ این آئی اے کو صوبائی حکومتوں کی اجازت حاصل کیے بغیر ان صوبوں میں دہشت گردی سے متعلق جرائم کی تحقیقات کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ بھارتی عہدیداروں نے محمد تنزیل کے قتل میں دہشت گردوں کے ملوث ہونے کے امکان کو خارج قرار نہیں دیا ہے، تاہم بھارتی ذرائع ابلاغ کی ان رپورٹوں کو غلط قرار دے دیا ہے کہ این آئی اے کی طرف سے اس سال جنوری میں بھارتی پنجاب کے پٹھان کوٹ علاقے میں بھارتی فضائیہ کی مغربی کمان کے ایک اڈے پر پیش آئے دہشت گردی کے حملے کے واقعے کے بارے میں کی جا رہی تحقیقات کا حصہ تھے۔ این آئی اے کے انسپکٹر جنرل سنجیو کمار سنگھ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ لگتا ہے کہ محمد تنزیل پر کیے گئے حملے کی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی، تاہم انہوں نے بھی اس خبر کی تردید کی کہ وہ پٹھان کوٹ میں کیے گئے حملے کے سلسلے میں کی جا رہی تحقیقات کا حصہ تھے۔ محمد تنزیل نے اس سے پہلے بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بی ایس ایف میں خدمات انجام دی تھیں۔ پولیس نے تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، بھارت۔
آذربائیجان نے علیحدگی پسند علاقے ناگورنو کاراباخ میں اتوار کے روز یک طرفہ طور پر فائر بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے آرمینیا کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم 30 فوجی ہلاک ہو گئے اور دونوں جانب سے رات کے دوران مزید لڑائی کی اطلاعات ملی۔ 1994 کے بعد ناگورنو کاراباخ میں یہ بدترین تشدد ہے جب آرمینیا اور آذربائیجان نے اس علاقے کے لیے جاری لڑائی کو ختم کیا۔ یہ علاقہ آذربائیجان کا حصہ ہے لیکن آرمینیائی افواج کے کنٹرول میں رہا ہے۔ دونوں فریقوں کو ایک غیر فوجی بفر زون الگ رکھتا ہے، لیکن دونوں جانب سے ایک دوسرے پر خلاف ورزیوں کے الزام لاگو کیے جاتے ہیں۔ ترک صدر جب طیب اردوان کے دفتر نے ان کے حوالے سے اتوار کے روز کہا کہ وہ آرمینیا کے ساتھ آذربائیجان کی جنگ میں آخر تک آذربائیجان کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے امریکہ کے اپنے دورے کے دوران ایک آذربائیجانی رپورٹر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا۔ ترکی نے 1993 میں آرمینیا کے ساتھ اپنی سرحدیں بند کر دی تھیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان دوسری عالمی جنگ میں آرمینیائی افراد کے قتل پر تنازعہ جاری ہے، اور آرمینیا کا کہنا ہے کہ 15 لاکھ افراد قتل و غارت گری کا نشانہ بنے ہیں، جبکہ ترکی نے کہا ہے کہ یہ مبالغہ آمیز اعداد و شمار ہیں اور یہ قتل و غارت گری نہیں تھی۔ برسلز کے ہوائی اڈے سے پہلی مسافر بردار طیارے کی پرواز شروع ہو گئی۔ دو ہفتے پہلے یہاں مہلک حملہ ہوا تھا۔ ہوائی اڈے اور قریبی ٹرین اسٹیشنوں پر دھماکوں میں 32 افراد مارے گئے تھے اور ہوائی اڈے کا روانگی حال تباہ ہو گیا تھا۔ برسلز ایئر لائنز کے طیارے کی پہلی پرواز پرتگال کے شہر فارو کے لیے روانہ ہوئی۔ آج 3 پروازوں کو ہوائی اڈے سے جانا ہے۔ ہوائی اڈہ اسے علامتی پروازیں قرار دے رہا ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں مزید پروازوں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ برسلز ایئرپورٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آرنارڈ فائس نے پروازوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے پر، اگرچہ یہ سلسلہ بھی جزوی ہے، کہا ہے، اور اس کے یہ اس امید کا اظہار ہے جو ہماری مشترکہ منشا اور عزم کی علامت ہے کہ ہم کبھی سرنگون نہیں ہوں گے۔ ترکی ان 60 تارکین وطن اور پناہ گزینوں سے باضابطہ طور پر نمٹ رہا ہے جنہیں ان کی کوسٹ گارڈ نے ایجنسی سے اس وقت پکڑ لیا تھا جب وہ یونانی جزیرے لیسبوس پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ہفتے کے روز اس گروپ کو جس میں شامی باشندے شامل تھے یورپی یونین اور ترکی کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کے تحت جو پیر کو نافذ ہو رہا ہے مغربی ترک قصبے دکیلی پہنچایا گیا۔ ہفتے کے روز دکیلی میں لگ بھگ 300 تارکین وطن مخالفین نے اپنے قصبے میں مسترد کیے گئے پناہ کے متلاشیوں کے لیے رجسٹریشن ڈیسکس اور پناہ گزین کیمپوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ایک رہائشی نورٹن اتاوگلو نے ترک زبان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
حکومتین kirli politikalarının sonucunu ben çekmek zorunda değilim. Biz biner lira verelim, mültecileri Avrupa alsın.
میں حکومت کی گندی سیاست کے اثرات کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیوں نہ ہم ہر تارک وطن کو 1,000 لیرا ادا کریں اور یورپ ان تارکین وطن کو اپنے ہاں جگہ دے سکتا ہے۔ جو لوگ ان پناہ گزینوں کو اپنے گھروں میں پناہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، میرے لیے سب سے اہم میری اپنی زندگی ہے۔ یہ الفاظ تھے کئی ہفتوں سے ہزاروں تارکین وطن یونان کے چھوٹے سے دیہات آئیڈومینی سے باہر کھلے میدانوں اور عارضی کیمپوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور مزید مغرب کی جانب منزلوں کے راستے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ترکی یورپی یونین کے ساتھ گزشتہ ماہ اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ وہ تارکین وطن کے ایک ایسے ریلے کو روکنے کے لیے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہے انہیں اپنے ہاں آنے دے گا۔ اس بندوبست کے سلسلے میں ترکی کو $3 ارب سے زیادہ کی امداد، ترک شہریوں کے لیے ویزے کی پابندیوں میں نرمی اور ترکی کو یورپی یونین میں شمولیت کے نئے مواقع ملیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ کے صدر براک اوباما کو پریس کی آزادی کے بارے میں ان کی عدم موجودگی میں تنقید کا ہدف بنانے کا الزام دیا ہے جب وہ گزشتہ ہفتے واشنگٹن کا دورہ کر رہے تھے۔ اردوان کی انتظامیہ کو انسانی حقوق کے خلاف ورزی، صحافیوں کو قید کرنے اور ملک میں ذرائع ابلاغ کی متعدد تنظیموں کا کنٹرول سنبھالنے پر شدید نکتہ چینی کا سامنا ہے۔ واشنگٹن میں جوہری سلامتی کے سربراہ اجلاس سے ہٹ کر صدر اوباما اور صدر اردوان کی ایک الگ ملاقات کے بعد اوباما نے جمعے کے روز کہا تھا کہ وہ پریس کے لیے جو موقف اپنا رہے ہیں وہ ترکی کو ایک ایسے راستے پر لے جائے گا جو کافی مسائل کو سامنے لائے گا۔ صدر اوباما نے کہا کہ انہوں نے مسٹر اردوان کے ساتھ ان خدشات کا اظہار کیا ہے، جبکہ اردوان نے اتوار کے روز اس بات سے انکار کیا کہ اس مسئلے پر کوئی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ صدر اوباما نے ان کی غیر موجودگی میں یہ بات کی ہے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان دو امریکی صدارتی امیدواروں پر اسلام فوبیا کو ہوا دینے کا الزام لگا رہے ہیں۔ واشنگٹن کے قریب ترک مالی معاونت کی حامل ایک مسجد کی افتتاحی تقریب کے موقع پر صدر اردوان نے ہفتے کے روز یہ کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ یہ مسجد اس عدم برداشت کو ختم کرنے میں مدد کرے گی جو انہیں کچھ امریکی صدارتی امیدواروں کی جانب سے ظاہر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مسٹر اردوان نے ان امیدواروں کا نام نہیں لیا، لیکن ریپبلکن پارٹی کے سب سے نمایاں امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ داخل ہونے والے تمام مسلمانوں پر ایک عارضی پابندی کا مطالبہ کر چکے ہیں اور ٹیڈ کروز ملک بھر میں مسلمان آبادیوں میں پولیس گشت میں اضافے پر زور دے رہے ہیں۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ میرے لیے یہ بہت دلچسپ اور افسوسناک معاملہ ہے کہ میں امریکہ میں کچھ صدارتی امیدواروں کو یہ الزامات لگاتے ہوئے دیکھوں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لگاتار بے بنیاد پر کھلم کھلا یہ لیبل استعمال ہوتا دیکھوں۔ مسٹر اردوان نے مغرب میں دہشت گرد حملوں کے لیے تمام مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرائے جانے کو یکسر ناقابل قبول قرار دیا۔ وہ جوہری سیکیورٹی کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے دورے پر تھے جس کی میزبانی صدر اوباما نے کی۔ اردوان نے نائب صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ شام کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ فوج نے پالمیرا میں ایک اجتماعی قبر دریافت کی ہے۔ حکام کے مطابق اس قبر سے کم از کم 40 لاشیں ملی ہیں جس میں خواتین اور 3 بچے شامل ہیں۔ لندن میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ داعش نے سینکڑوں افراد کو اپنے 10 ماہ کے قبضے کے دوران پالمیرا کے مضافات میں دفن کر دیا تھا۔ اور آسٹریلیا نے کہا ہے کہ پناہ کے متلاشی بچے اب اس کی زیر حراست نہیں۔ اس اقدام سے مراد ہے کہ آسٹریلیا کے مرکزی حصے میں جن پناہ گزین بچوں کو کمیونٹی حراستی مراکز میں منتقل کیا جا رہا ہے وہ اب آزادانہ طور پر نقل و حرکت کر سکیں گے اور اس دوران پناہ کے لیے دی گئی ان کی درخواستوں پر کام ہوتا رہے گا۔ اور بحر الکاہل کے جنوبی جزیرے واناتو میں شدید زلزلہ آیا، لیکن سونامی یا کسی بڑے نقصان کے بارے میں اطلاع نہیں ہے۔ نائجر کے صدر محمد اسوفو نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار کا آغاز اس وعدے سے کیا کہ وہ عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
ایبونی شیٹس نے جب کئی برس پہلے واشنگٹن میں اپنی پاکستانی دوست کی ایک نانی سے ملاقات کی تو یہ نہ جانتی تھی کہ ان بزرگ خاتون کی محبت انہیں واشنگٹن سے کراچی اور انگریزی زبان سے اردو زبان تک لے جائے گی۔ ایبونی کی پاکستان سے تعارف سے محبت تک کی کہانی سنیے مدیہ انور کی رپورٹ میں۔
امریکی عوام میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کا تصور بد امنی اور دہشت گردی سے متاثر ملک کے طور پر ابھرا ہے، مگر کچھ امریکی ایسے بھی ہیں جو پاکستان کو اس منفی تصویر سے ہٹ کر دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک امریکن ہے ایبونی بیٹس، جو نہ صرف پاکستان گئے بلکہ وہاں بیتے وقت کی یادیں آج ان کی زندگی کا ایک مضبوط حصہ بن چکی ہیں۔ ایبونی نے پاکستان کو کیسا پایا، دیکھیے مدیہ انور کی اس رپورٹ میں۔
ریاست میری لینڈ میں ایک سیاہ فام امریکی خاتون کے اس چھوٹے سے خوبصورت گھر میں کچھ بھی تو انوکھا نہیں۔ البتہ جو چیز اس گھر کو منفرد بناتی ہے وہ ہے اس گھر میں بکھرے پاکستانی رنگ۔ مخملی تکوزی ہو یا پھر بسکٹس کی جگہ کیک رس کا استعمال، اس گھر کے انداز میں پاکستان کی جھلک نمایاں ہے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے جائیداد کی خرید و فروخت کے کاروبار سے منسلک ہیں اور پاکستان بھی جا چکی ہیں، کیسے خیال آیا پاکستان جانے کا؟
Well, yeah, I guess you might wonder why a realtor would go to Pakistan.
ہاں، آپ یقیناً یہ جاننا چاہیں گی کہ ایک ریئلٹر پاکستان کیوں جائے گی۔ دراصل اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی اور میری ملازمت مجھے میرے پاکستانی دوستوں کی وجہ سے ملی تھی۔
ملازمت کے ساتھ ساتھ ایبنی کے پاکستانی دوستوں نے ان کا تعارف امریکہ سے ہزاروں میل دور پاکستان سے بھی کرایا، جس سے ایبنی کی واقفیت محض میڈیا میں آنے والی منفی خبروں کی حد تک ہی تھی۔ پاکستان سے تعارف رفتہ رفتہ واقفیت اور واقفیت سے محبت میں ڈھل گیا۔ مگر پاکستان سے تعارف سے محبت تک کا یہ سفر ایبنی نے ایک بزرگ پاکستانی خاتون کی دوستی میں طے کیا۔
We called her mummy. Mummy would come and she would stay for 6 months.
ہم انہیں ممی کہتے تھے۔ وہ امریکہ ہر 6 ماہ کے بعد آتی تھیں تاکہ اپنا ویزا رینیو کرا سکیں۔
I was actually living with Zunaira and her family.
میں اس وقت اپنی پاکستانی دوست زنیرا اور اس کے خاندان کے ساتھ رہ رہی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم گھر پر ہوتی ہو تو نانی یعنی ممی کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا وقت گزارا کرو۔
You know, just look in on her. And so, mummy and I, even though we didn't really speak the same language,
ممی اور میں ایک زبان نہیں بولتے تھے، مگر پھر بھی ہماری دوستی ہو گئی اور میں نے ان سے اردو کے چھوٹے چھوٹے جملے بولنا سیکھے، جیسا کہ چائے چاہیے اور بھوک لگی ہے وغیرہ۔
And I learned little phrases like chai chahiye or bhook lagi hai.
ایبنی ممی کے ساتھ اپنے رشتے اور دوستی کو مضبوط کرنا چاہتی تھیں، اور ایسا اردو زبان سے شناسائی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ ایبنی نے اردو سیکھی اور ممی سے ملنے کراچی جا پہنچی۔
I was able to travel as for a vacation and I actually was able to go and talk to mummy in Urdu and have a conversation with her.
2013 کی بات ہے جب میں ممی سے ملنے پاکستان گئی۔ اس وقت ان کی طبیعت خراب تھی اور وہ امریکہ تک کا سفر نہیں کر سکتی تھیں۔ میں پاکستان گئی اور ممی سے ان کے گھر جا کر ملی، انہیں سلام کیا اور کہا کہ آپ کیسی ہیں۔ وہ اتنا خوش ہوئی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ انہیں بتاتی کہ آؤ اور دیکھو یہ اردو بولتی ہے۔
When people would come over, she would tell them, "Oh, come, she speaks Urdu, she speaks Urdu."
ایبنی کے لیے پاکستان سے جڑی ایک خوبصورت یاد پاکستانی شادی میں شرکت تھی، جو ان کے لیے ایک مختلف اور اچھوتا تجربہ تھا۔
بال بال موتی چمکائے روم روم میں کار، مانگ سندور کی سندرتا سے چمکے چندن بار، گوری کرت سنگھار۔
Even the most average Pakistani wedding, I think, is equivalent to an over-the-top American wedding.
پاکستان کی ایک عام سی شادی بھی امریکہ کی بہت بڑے پیمانے کی شادی سے بڑی ہوتی ہے۔ میں نے پاکستان میں کسی کو کہا کہ امریکہ میں ہمارا مشغلہ بیس بال ہے۔
You know, in America, our pastime is baseball, but I think in Pakistan, the pastime is shadis.
مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستانیوں کا مشغلہ شادیاں اور ولیمے ہیں، کیونکہ وہاں تو ہر روز ایک شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہفتے کا کوئی بھی دن ہو، وہاں شادی ہو رہی ہوتی ہے۔
It doesn't matter. There'll be a wedding.
آپ اردو زبان جانتی ہیں، پاکستان جا چکی ہیں، کیا اچھا لگا پاکستان کے بارے میں؟
What are the things that you liked about Pakistan and the Pakistani culture?
I love the sense of humor. I love the openness.
مجھے پاکستانیوں کے حصے مزاح اور ان کا کھلے دل سے ملنا بہت پسند ہے۔ لوگ اپنے تجربات اور ثقافت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں سے میں پاکستان میں ملی وہ کھلے دل کے تھے، اور ایک دوسرے ملک کی خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔
You know, someone that might be different from them.
You have been to Karachi and you have interacted.
عموماً امریکہ میں پاکستان کو ایک خطرناک ملک سمجھا جاتا ہے۔ ایک غیر ملکی ہونے کے ناطے جس نے پاکستان کو قریب سے دیکھا ہو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
Do not go there. What do you say about that as a foreigner?
Came across that, you know, people like me who are maybe African American.
ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ پاکستان کے بارے میں غلط معلومات رکھتے ہیں اور پاکستان کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، کیونکہ کوئی انہیں حقیقت بتانے والا نہیں ہوتا۔ مجھے اچھا لگا کہ میں نے پاکستان میں امریکہ کے بارے میں غلط تاثر کو درست کیا اور امریکہ میں پاکستان کی گڈ ول امبیسڈر بنی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے، آپ وہاں گئی تھیں تو کیسا تجربہ رہا؟
goodwill ambassador who comes back and, you know, talks about Pakistan.
Magar mere paas Pakistan ke hawale se karne ko sirf masbat baatein hain. Haan, Pakistan mein aise waqiat hote hain jo mujhe kabhi kabhi afsurda kar dete hain. Magar yahan America mein bhi aise waqiat hote hain jinse main pareshan ho jaati hoon.
I have nothing but positive things to say. Now, I mean, did things happen in Pakistan that maybe upset me sometimes? Yeah, but things happen here that also upset me.
Ebony کہتی ہیں کہ کسی ملک کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے اس ملک کی زبان اور لوگوں سے تعلق اور ربط ہونا ضروری ہے. وہی تعلق جو انہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ استوار کیا. وہی ربط جو ایبنی کے ساتھ میری لینڈ میں واقع ان کے گھر میں, کہیں لڈو کے کھیل میں, کہیں چائے کی پیالی میں اور کہیں آبدہ پروین کی آواز میں گائے ہوئے صوفیانہ کلام میں جا بجا جھلکتا دکھائی دیتا ہے.
واہ واہ واہ.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
آبرو ریزی, لوگوں کو غلام بنانا, سولی پر چڑھانا, سر قلم کرنا اور مال غنیمت سمیٹنا, یہ وہ مظالم ہیں جو داعش, عراق, شام اور لیبیا میں مختلف مذاہب اور نسلوں کے لوگوں پر ڈھا رہا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے فیصلہ کن انداز میں کہا ہے کہ داعش اس سارے قتل عام کا ذمہ دار ہے. وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ داعش نے جن علاقوں پر قبضہ جمایا ہے وہاں رہنے والے یزیدی, عیسائی اور شیعہ مسلمانوں کو وہ بے دریغ قتل کر رہا ہے, اور یہ سب کچھ اپنے خود ساختہ نظریات اور عمل کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اس کے اپنے نظریات ہیں, اپنے خیالات ہیں اور اپنے اعمال ہیں. داعش انسانیت سوز مظالم اور نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے. جن لوگوں کو شکار بنایا جا رہا ہے ان میں سنی مسلمان, کرد اور دیگر اقلیتیں بھی شامل ہیں. مثال دیتے ہوئے مسٹر کیری نے کہا کہ کوچو قصبے میں یزیدی مردوں اور بوڑھی خواتین کو قتل کیا گیا, عراق میں عیسائیوں کو قتل کیا گیا اور لیبیا میں ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے عیسائیوں کو قتل کیا گیا, تلفار اور موصل میں شیعہ ترکمان اور شباک افراد کا قتل عام ہوا, خاندانوں کے سامنے دن دہاڑے ترکمان خواتین کی آبرو ریزی کی گئی, عیسائی اور یزیدی خواتین اور لڑکیوں کو جنسی حوث کی بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے اور انہیں اپنی لونیا بنا کر رکھا جا رہا ہے. داعش عیسائیوں کو اس لیے مار رہا ہے کہ وہ عیسائی ہیں, یزیدیوں کو اس لیے مار رہا ہے کہ وہ یزیدی ہیں, شیعہ مسلمانوں کو اس لیے کہ وہ شیعہ ہیں. وزیر خارجہ کیری کا کہنا ہے کہ وہ پوری دنیا میں ان سب لوگوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں جو ان کی گمراہ کن آئیڈیالوجی سے متفق نہیں ہیں. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ بالآخر آزادانہ تحقیقات اور باقاعدہ اور بااختیار عدالت کی ضرورت ہوگی جو تمام حقائق کو سامنے لا کر ذمہ داروں کو بے نقاب کرے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اس طرح کے شواہد اور ثبوت جمع کرنے کی کوششوں کی مکمل حمایت کرے گا اور ہم سے جو بھی ممکن ہوا وہ ہم کریں گے تاکہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے. داعش کے جرائم کی سنگینی کے حوالے سے مسٹر کیری نے کہا کہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ان کو روکا جائے اور اس کے لیے اس ملک میں اور ان کے مظالم کا براہ راست شکار ہونے والے ملکوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے اور اس عزم کی ضرورت ہے کہ قتل عام, نسل کشی اور دیگر انسانیت سوز مظالم کی سرکوبی کی جائے اور دنیا کے مہذب عوام کو ان جرائم سے پوری طرح آگاہ کیا جائے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے.
انسانی جین پر تحقیق کے حیرت انگیز نتائج سامنے آ رہے ہیں اور کئی ایسی بیماریوں اور خرابیوں پر قابو پانا ممکن ہوتا جا رہا ہے جنہیں اب تک لا علاج سمجھا جاتا ہے۔ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے حال ہی میں انسانی جین سے لیبارٹری میں تیار کردہ مصنوعی خلیوں کی مدد سے بہرے چوہوں کی سماعت جزوی طور پر بحال کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طریقہ علاج کے ذریعے دنیا بھر میں کم از کم 300,000 ایسے افراد کی قوت سماعت واپس لانے میں مدد مل سکتی ہے جو بعض وجوہات کی بنا پر اپنی سماعت کھو بیٹھے تھے۔ بہرے پن کی دو بنیادی اقسام ہیں۔ بعض افراد پیدائشی بہرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سماعت سے متعلق دماغ کے حصوں کی خرابی یا کان کے ان اعصاب میں خلل کا ہونا ہے جو دماغ کو پیغامات منتقل کرتے ہیں۔ بہرے پن کی دوسری وجہ اچانک دھماکے یا کسی حادثے یا کسی اور وجہ سے کان کے سماعتی اعصاب کا خراب ہو جانا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ زندگی کی کسی دور میں بہرے ہو جانے والے افراد کی سماعت واپس لانا ممکن ہے، لیکن یہ ایک دشوار کام ہے اور چوہوں پر حالیہ کامیاب تجربے سے اس جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس تجربے کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ٹیسٹ ٹیوب میں مصنوعی سٹیم سیل تیار کیے اور انہیں انجیکشن کے ذریعے چوہوں کے کان کے اس حصے میں داخل کیا جہاں سماعت کے خلیے مردے ہو چکے تھے۔ مصنوعی خلیے متاثرہ حصے میں جا کر متحرک ہو گئے، جس سے عمومی طور پر ان کی 45% تک سماعت بحال ہو گئی۔ جریدے نیچر جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں اس مطالعاتی تحقیق کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی شیفیلڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے انسانی جین سے سٹیم سیل لینے کے بعد کیمیکلز کی مدد سے سماعت کے خلیے تیار کیے۔ تجربے کے اگلے مرحلے میں انہوں نے مخصوص دواؤں کے ذریعے 18 چوہوں کا ایک ایک کان بہرا کر دیا۔ جب ان کے بہرا ہونے کی تصدیق ہو گئی تو متاثرہ کان میں بھاری مقدار میں لیبارٹری میں تیار کردہ سماعتی خلیوں کے ٹیکے لگائے گئے۔ چوہوں کے دماغ کی الیکٹرانک تصویروں کے نتائج کے مطابق 10 ہفتوں کے بعد ان کی اوسطاً 45% سماعت واپس آ گئی تھی، لیکن سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ تجربات میں شامل تمام چوہوں پر سٹیم سیل کا ایک جیسا اثر نہیں ہوا۔ کچھ چوہوں کی سماعت 90% تک واپس آ گئی اور کچھ میں بہتری کی شرح بہت معمولی تھی۔ نتائج کا دار و مدار اس پر تھا کہ کتنے مصنوعی خلیوں نے کان میں اپنے لیے جگہ بنا کر کام شروع کر دیا تھا۔ سائنسدان اپنی اس تحقیق سے اتنے مطمئن ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ جب لیبارٹری میں بنائے گئے خلیوں کا انسانوں میں استعمال شروع کر دیا جائے گا تو ایسے افراد جو اپنے قریب سے گزرنے والے ٹرک کی آواز تک نہیں سن سکتے، ایک پرہجوم کمرے کے شور شرابے میں دو افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی سن سکیں گے۔ سائنسدانوں نے اس تحقیق کو بہرے افراد کی قوت سماعت کی بحالی کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انسانوں میں مصنوعی خلیوں کا استعمال شروع کرنے سے قبل مزید تحقیق اور تجربات کی ضرورت ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.voa.com۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کو نیوز شو کے آغاز میں ہم نے بتایا 12 گھنٹے کے لیے ہماری نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں, میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گل رخ اور انجینئر جو گل. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ آخری نیوز شو میں آپ سے میری پھر ملاقات ہوگی. ابھی آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ پیش کر رہے ہیں اسد حسن. بہجت کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.